أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الفصل العاشر من المرحلة الأولى في أنه لا تمايز ولا علية في العدم. آج ہماری بحث دسویں فصل میں ہے، جس کا عنوان ہے کہ عدم نہ تو تمایز رکھتا ہے اور نہ ہی عدم میں علیت موجود ہے. تمایز نہیں رکھتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دو چیزیں آپس میں متمایز تب ہوتی ہیں کہ جب وہ ثبوت رکھتی ہیں. مثلا میں اور آپ اگر آپس میں متمایز ہیں، جدا ہیں ایک دوسرے سے، تو یہ جدائی تمایز یہ کب پیدا ہوا؟ کہ جب ہم دونوں کی ہستی تھی، پھر یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ یہ جو دو ہستیاں موجود ہیں یہ آپس میں متمایز ہیں یا نہیں ہیں. بس تمایز فرع ہے شے اور ثبوت کی، یعنی پہلے وہ شے ہو تو پھر تمایز کی بات ہوگی، لیکن اگر ایک چیز اصلاً ہو ہی نہیں تو پھر کیسے آپ تمایز پیدا کریں گے عدم کے درمیان. مثلا اس وقت آپ اگر کرتے ہیں، مثلا ایک فرزند آپ کا جو متولد نہیں ہوا، ایک فرزند میرا جو متولد نہیں ہوا، ان کے درمیان آپ کوئی آ کر کہے کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ دو متمایز ہیں، اب ہے ہی نہیں ہے تو متمایز کہاں سے ہوں گے؟ تمایز تب آپ پیدا کریں، آ کر تمایز تب آپ تلاش کریں ایک چیز کے اندر اور بیان کریں اس کو، کہ جب ثابت ہو جائے کہ یہ دو چیزیں موجود ہیں پھر اس کے اندر تمایز بھی ہوگا. تو چونکہ عدم نیستی محض ہے، عدم اپنی کوئی بھی ہویت نہیں رکھتا، عدم بطلان محض ہے، تو جب ہے ہی بتلانے محض تو اس کے اندر تمایز بھی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ پہلا مطلب جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں. دیکھیں عبارت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مطلب چونکہ آسان ہے. کہتے ہیں کہ اما عدم التمایز، کہتے ہیں یہ جو ہم نے کہا پہلا حکم جو یہ بیان کیا کہ عدم میں تمایز نہیں پایا جاتا، کہتے ہیں کیوں نہیں پایا جاتا، اس کی دلیل کیا ہے؟ فَلِأَنَّهُ فرع الثبوت والشیئیہ، چونکہ تمایز ہو کس میں تمایز کی طرف جائے گی، تمایز فرع ہے کس کی؟ ثبوت اور شیئیت کی، یعنی پہلے شے ہو، ثبوت ہو تو پھر آ کر تمایز پیدا ہوگا. واو حالیہ یہاں پر، ولا ثبوت ولا شیئیت فی العدم، در حالی کے عدم میں ثبوت اور شیئیت موجود نہیں ہے، یعنی عدم نہ تو ثبوت رکھتا ہے نہ اس پر شے کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی ہے ہی نہیں تاکہ شے کا اطلاق اس کے اوپر ہو. تو پس جب اس کے اندر یہ چیز پائی نہیں جاتی، بطلان محض ہے، تو تمایز بھی اس کے اندر موجود نہیں ہو سکتا. درست ہے؟ اب کوئی آ کر یہ سوال کر سکتا ہے، دقت کرنی ہے، مطلب آسان ہے، فقط توجہ کی ضرورت ہے. کوئی اگر یہ سوال کر دیتا ہے، بابا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ عدم کے اندر تمایز نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں جس میں عدم آپس میں متمایز ہیں. کیسے؟ وہ کہتا ہے دیکھیں، عدم البصر اور عدم السامع، یہ دونوں متمایز ہیں یا متمایز نہیں؟ یعنی آنکھ کا نہ ہونا یہ بھی عدم ہے، کان کا نہ ہونا یہ بھی عدم ہے، لیکن آیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں یا فرق رکھتے ہیں؟ فرق رکھتے ہیں. عدم السمع اور عدم البصر دو عدم ہیں اور آپس میں متمایز ہیں. اسی طریقے سے آپ اور بھی مثالیں لیں, عدم زیدن اور عدم امرن دو عدم ہیں لیکن کیا ہیں آپس میں متمایز ہیں. تو آپ کیسے آ کر کہہ سکتے ہیں کہ عدم کے اندر تمایز موجود نہیں ہے حالانکہ یہ تمایز نظر آ رہا ہے. جواب کیا ہے اس کا؟ جواب اس کا آسان ہے, تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے. وہی اگر یہ علم منطق انسان نے اچھے طریقے سے پڑھی ہو تو یہ مطالب تقریباً وہاں پہ حل شدہ ہیں اور یہاں پر فقط اس کی تطبیق کرنی ہوتی ہے. عدم کی دو قسمیں ہیں, ایک عدم مطلق ہے اور ایک عدم مضاف ہے. عدم مطلق اسے کہتے ہیں یعنی عدم کہ جو کسی چیز کی طرف اضافہ نہ ہوا ہو. عدم مطلق کا مقابل کون ہوتا ہے؟ ہستی. یعنی پورے کے پوری جہان ہستی کو سامنے رکھیں, جیسا کہ سالۃ الوجود میں ہم نے کہا تھا کہ ابھی ہماری جو بحث چل رہی ہے وہاں پر وجود مطلق کے بارے میں چل رہی ہے. موضوع فلسفہ کیا تھا؟ موجود مطلق. یعنی ہم ابھی فقط واقعیت کو مد نظر رکھ رہے ہیں, ہستی کو مد نظر رکھ رہے ہیں. ہستی کے اندر کتنے مراتب ہیں اور ہر مرتبہ دوسرے مرتبے کے ساتھ کیا رابطہ رکھتا ہے, اس میں ہماری بات نہیں ہے. اس پوری ہستی کو آپ ایک نظر میں رکھیں, اس کا جو مقابل ہوگا وہ عدم کہلائے گا. عدم ہی ہوگا کیونکہ یہ پوری ہستی آپ نے ایک طرف رکھ دی ہے. تحلیل ذہن کریں, خاری میں تو ہستی ہستی ہے, خاری میں تو عدم نہیں ہے. فقط ذہن میں تحلیل کرنا ہے ہم نے اس بات کو کہ ہم ہستی کو, وجود کو ایک طرف رکھ دیں, اس کا مقابل آپ کو فقط عدم ملے گا. تو اس وجود مطلق کا جو مقابل ہے وہ عدم مطلق ہے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ عدم کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ مضاف کر دیتے ہیں کسی اور چیز کی طرف. جس طرح کی مثال دی اس کی, آپ عدم کو مضاف کر دیتے ہیں سامع کی طرف. آپ کہتے ہیں عدم السامع, عدم زیدن, عدم البصر. اب یہ جو عدم آپ مضاف کر رہے ہیں بصر کی طرف, عدم کو آپ نے مضاف کیا ہے سامع کی طرف, عدم کو آپ نے مضاف کیا ہے زید کی طرف. یہ جو عدم آپ مضاف کرتے جا رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے یہ عدم مضاف ہے. بات واضح ہے؟ یہ جو عدم ہے, عدم البصر, بصر امر وجودی ہے. آپ عدم کو مضاف کر دیتے ہیں اس امر وجودی کی طرف. اسی طریقے سے سامع کیا ہے؟ امر وجودی ہے. عدم کو آپ اس کی طرف کیا کر دیتے ہیں؟ مضاف کر دیتے ہیں. تو جواب یہیں سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو عدم السامع اور عدم البصر آپس میں متمایز نظر آ رہے ہیں وہ عدم کے اندر متمایز نظر نہیں آ رہے ہیں, بلکہ چونکہ بصر اور سامع امر وجودی ہیں اور یہ آپس میں متمایز ہیں, اور عدم کو چونکہ اضافہ کر دیا گیا ان دو کی طرف, تو بے تبع سمع و بصر ان کے عدم کے اندر بھی کیا ہو گیا؟ تمایز پیدا ہو گیا. تو عدم کی طرف تمایز کی نسبت دینا بالمجاز ہے. حقیقتاً کون متمایز ہے؟ سمع و بصر متمایز ہیں, عدم متمایز نہیں ہے. بس جواب یہ ہو گیا کہ ہماری جو بات چل رہی ہے کہ لا تمایز فی العدم, عدم مطلق مراد ہے. عدم مطلق ہے کہ جس کے اندر تمایز نہیں ہوتا. اور یہ جو تمایز آپ دکھا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ عدم مضاف ہے. اور عدم مضاف حظ من الوجود رکھتا ہے. یہ منطق کی تعبیر ہے, منطق مظفر میں ہم دیکھا ہوگا کہ حظ من الوجود رکھتا ہے. حظ من الوجود سے رکھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی امر وجودی کا حکم سرایت کر جاتا ہے کس کے اندر؟ عدم کے اندر. یعنی متمایز تھے سمع و بصر, یہ تمایز نسبت دینے لگ گئے کس کی طرف؟ عدم کی طرف. اب گویا یہاں پر حقیقتاً عدم بھی متمایز نہیں ہو رہا, بلکہ سم و بصر آپس میں متمایز ہیں، لیکن یہ عدم چونکہ مضاف ہو گیا سم و بصر کی طرف، لہذا اس اضافے کی وجہ سے سم و بصر کا حکم جو ہے تمایز والا وہ سرایت کر گیا کہاں، ان کے عدم کی طرف، کہ جو اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے. بس عدم کے اندر تمایز نہیں ہے، بات واضح ہوئی ہے. بس یہ نتیجہ لیتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ عدم کے اندر تمایز موجود نہیں ہے. عبارت دیکھیں، نعم ربما يتميز عدم من عدم بإضافة الوهم إياه إلى الملكات وأقسام الوجود. فرماتے ہیں ہاں بعض اوقات عدم عدم سے جدا اور متمایز نظر آتا ہے، کب؟ کہ جب وہم کیا کرتا ہے، اس عدم کو اضافہ کر دے، کس کی طرف؟ إلى الملكات، ملکات کی طرف. مثلا دیکھنا ایک ملکہ ہے، سننا ملکہ ہے، یہ اگر ہمارے پاس ہے تو ہم کہیں گے ملکہ رکھتا ہے، اگر یہ سلب ہو جائے تو کہتے ہیں یہ عدم ملکہ رکھتا ہے، ملکہ نہیں ہے اس کے اندر. درست ہے؟ وہ جو تناقض کے اندر آپ نے اقسام پڑھی ہیں، ایک تناقض کی قسم کیا ہے؟ ملکہ و عدم ملکہ. یعنی اگر آپ انسان کو اندھا کہنا چاہتے ہیں، کب کہہ سکتے ہیں ایک چیز کو اندھا؟ کہ جب اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو. اس صلاحیت کو ملکہ کہتے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ عدم ملکہ. پر راضی ہوئی ہے؟ بس یہاں بھی وہ مراد ہے کہ وہم آ کر کیا کر دیتی ہے، یہ قوہ وہم آ کر عدم کو اضافہ کرتی ہے ملکات کی طرف، یعنی سمع کی طرف ملک اضافہ کر دیتی ہے، بصر کی طرف جو ہے وہ اضافہ کر دیتی ہے. واقسام الوجود، یا یہ وہم قوہ وہم جو ہے وہ اضافہ کر دیتی ہے عدم کو وجود کے اقسام کی طرف، یعنی عدم و زیدن، عدم و امرن، عدم و بکرن، یہ اقسام وجود ہیں، ان کی طرف جو ہے وہ عدم و حجرن، عدم و شجرن، درست ہے، ان اقسام وجود کی طرف جب وہ اضافہ کر دیتی ہے. کہتے ہیں ہاں عدم عدم سے متمایز ہو سکتا ہے، کب؟ کہ جب وہم عدم کو اضافہ کر دے ملکات اور اقسام وجود کی طرف. فَيَتَمَيَّزُ بِذَلِكَ، اب چونکہ عدم جو ہے ملکہ یا وجود کی طرف اضافہ ہو چکا ہے، پس اس کے ذریعے، اس اضافے کے ذریعے متمایز ہو جاتا ہے عدم من عدم، عدم عدم سے متمایز ہو جاتا ہے. مثال کیا ہے اس کی؟ پہلے مثال دیتے ہیں، اضافۃ العدم الى الملکات کعدم البصر و عدم السمع. اب اگلی دو مثالیں کس کی ہیں؟ اقسام وجود کی، و عدم زید و عدم امرن، یہ دو مثالیں دے دی اس کی. فرماتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے تمایز ایجاد ہو جاتا ہے، لیکن ہماری بات کہاں پر ہے؟ عدم مطلق میں ہے. و اما العدم المطلق، لیکن عدم مطلق کو اگر آپ مد نظر رکھیں جو اضافہ کسی کی طرف نہ ہوا ہو، فلا تمیز فیہ، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تمایز نہیں ہوگا. اور عدم مضاف میں تمایز کہاں سے پیدا ہوتا ہے، وہ بھی تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے کہ وہ بھی انہی امر وجودی کی وجہ سے تمایز آ رہا ہے، وائلہ خود عدم بھی اپنے اندر جو ہے وہ تمایز نہیں رکھتا. اب دوسرا حکم بیان کرتے ہیں یہاں پر کہ لا علیت فی العدم، عدم کے اندر علیت بھی نہیں پائی جاتی. کیا مراد علیت نہیں پائی جاتی؟ یعنی ایک عدم دوسرے عدم کے لیے علت واقع نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرماتے ہیں دیکھیں علیت کہاں ہوتی ہے، کہ جہاں الف مثلا تاثیر کو ایجاد کرتا ہے بے کے اندر، تب کہتے ہیں کہ الف علت ہے. کس کی؟ با کی. ایجاد اور تاثیر جو ہے یہ وجود کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی جب ایک چیز وجود رکھتی ہو، جب ایک شے ہو، ثبوت رکھتی ہو، تب اس کے اندر تاثیر کو ایجاد کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایک چیز ہو ہی بتلانے محض، تو اس کے اندر ایجاد تاثیر بھی نہیں ہو سکتی. مثلا مثال دیتے ہیں، جسم آگ کب آ کر جسم کو گرم کرے گی؟ کہ جب آگ ہو، جسم ہو और जिस्म भी अमरे वजूदी हो तो तब जाकर वो क्या करेगी, जिस्म को गर्म करेगी। लेकिन अगर जिस्म हो ही ना असलन, तो आया जिस्म गर्म होगा? नहीं होगा। या आग ही असलन मौजूद ना हो, जिस्म भी मौजूद ना हो, तो क्या कह सकते हैं कि यहां पर अदम आग अदम जिस्म के अंदर तासीर करेगी? नहीं करेगी। तासीर और तासुर वजूद में पाया जाता है, और अदम चूंकि वजूद नहीं रखता, नीस्ती महज है, बुतलान महज है, तो ईजाद ईजाद तासीर और तासुर भी इसके अंदर मुमकिन नहीं है। बस एक अदम दूसरे अदम के अंदर इल्लियत का काम भी अंजाम नहीं दे सकता। ये एक हुक्म यहां पर यह बयान करते हैं। वह अम्मा अदमुल इल्लिया फिल अदम, कहते हैं कि ये जो अदम इल्लियत नहीं रखता, इसकी वजह क्या है? कहते हैं वाले बुतला नहीं, फले बुतला नहीं, चूंकि अदम बुतला ने मास है, कुछ है नहीं है ताकि कोई चीज ईजाद करे। मैं अगर किसी चीज के अंदर तासीर ईजाद करना चाहता हूं तो मेरा वजूद होगा तो मैं तासीर करूंगा किसी चीज के अंदर, लेकिन अगर मेरा वजूद हो ही नहीं तो मैं किसी चीज के अंदर तासीर ईजाद कर सकता हूं? नहीं ईजाद कर सकता। तो अदम कैसे ईजाद तासीर करे हालांकि वो खुद है ही नहीं है? शैयत ही नहीं रखता, मुंतफी शैयत, शै उसको नहीं कह सकते ताकि वो ईजाद तासीर करे, तो लिहाजा ये हुक्म इल्लियत भी नहीं रख सकता। अब कोई आकर ये एतराज करता है इसके ऊपर, पिछले हुक्म की तरह इन एक मोरिद मौजूद है, वो नकल करता है इस कायदे को, कहते हैं अय्युहल फलासफा, आप कहते हो कि अदम इल्लियत नहीं रखता, हालांकि आप खुद एक कायदा अपने कलाम के अंदर बयान करते हो, क्या कि अदमुल इल्लत इल्लतुन ले अदमिल मालूल, यानी क्या मुराद? अदमुल इल्लत इल्लत है अदम मालूल के लिए, यानी अगर इल्लत ना हो तो मालूल भी नहीं होगा। इसको बयान करते हैं इस्तिलाह के अंदर इस तरीके से कि अदम इल्लत इल्लत है किसके लिए? अदम मालूल के लिए, यानी अदम इल्लत सबब बन रही है कि अदम मालूल के लिए, कि अदम मालूल तहकुक पैदा करेगा, अदम मालूल है। तो कहते हैं ये जो आपने कायदा बनाया हुआ है तो यहां तो इल्लियत है, आप खुद कह रहे हो कि अदमुल इल्लत है, क्या इल्लतुन अदम इल्लत इल्लत है किसकी? अदम इल मालूल, यानी एक अदम इल्लत बन रहा है दूसरे अदम के लिए, तो आपके ये कायदा तो नक्ज हो जाता है। यहां पर जवाब उसकी ये देते हैं, कहते हैं यहां पर तसामुहन व बिल मजाज इल्लियत की निस्बत दी जा रही है, हकीकत में सलबुल इल्लियत है यहां पर। हकीकत में कजिया क्या था? कजिया ये था के बादल सबब है किसका? बारिश का, दुरुस्त। अगर बादल ना हो बारिश नहीं होगी। तो अब क्या कहना चाहते हैं यहां पर हकीकत में आप, कि चूंकि बादल नहीं है बस ये इल्लत नहीं बन सकता किसकी? बारिश की। आप सलबुल इल्लिया कर रहे हैं यहां पर, बस वैसे है नहीं। आप जब कह रहे हैं कि बादल नहीं है तो क्या है इसका मतलब? बस बारिश भी नहीं होगी। आप इस सलबुल इल्लिया को एक जबान एक कजिए के उनवान में पैदा बयान करते हैं, क्या आप कहते हैं कि अदमुल गैस सबबुन ले अदमिल मसलन मतर, के बादल का ना होना सबब है किसका? बारिश के ना होने का। तो ये सबबुन जो बयान किया जा रहा है यहां पर, ये सबबुन मजाजन कहा जा रहा है यहां पर। ये नहीं बयान किया जा रहा कि अदम सबब है, बल्कि ये बयान किया जा रहा है कि बादल सबब था बारिश का, अब चूंकि बादल नहीं है पस बारिश भी नहीं है, इस मतलब को बयान करना था, लिहाजा उसको एक इस्तिलाह में बयान कर दिया, जिसका नतीजा यह निकला कि उसमें सबबुन या इल्लतुन का लफ्ज आ गया। मतलब को आसान करके समझाने के लिए एक ताबीर बना दी गई कि अदम को अदम के लिए सबब बना दिया, تسامحاً، نہ کہ حقیقتاً عدم بادل علت ہے عدم بارش کی، بادل ہے کہ جو علت ہے بارش کی، بادل کا نہ ہونا خود بخود بارش کے نہ ہونا کم کے لیے کے مساوی ہے، نہ یہ کہ عدم بادل جو ہے وہ تاثیر ایجاد کرتا ہے کہ بارش نہ ہو مثلاً. بات واضح ہے؟ بس یہاں پر ہے. اس کی مثال دیتے ہیں منطق سے، کہتے ہیں دیکھیں آپ منطق کے اندر جب قضائے حملیہ میں قضیہ حملیہ کو تقسیم کرتے ہیں قضیہ موجبہ اور قضیہ سالبہ کے درمیان، تو قضیہ سالبہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ایک قضیہ بناتے ہیں زید قائم، قیام کو حمل کرتے ہیں زید کے اوپر، وہاں تو قضیہ حملیہ ہے. لیکن قضیہ سالبہ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ سلب کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زید لیس بقائم، زید کھڑا نہیں ہے، یعنی آپ سلب الحمل کر رہے ہوتے ہیں. تو جب سلب الحمل ہے تو قضیہ حملیہ کہہ سکتے ہیں اس کو یا نہیں کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ قضیہ حملیہ میں حمل ہوتا ہے اور آپ قضیہ سالبہ میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سلب الحمل کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں آپ؟ کہ قیام کو زید پر حمل نہیں کر سکتے کیونکہ زید کھڑا نہیں ہے، بس قیام کو آپ حمل نہیں کر سکتے زید کو، زید کے اوپر، تو وہاں پر آپ سلب الحمل کر رہے ہوتے ہیں. تو سلب الحمل حملیہ نہیں کہلا سکتا، لیکن پھر بھی مناطقہ کیا کہتے ہیں؟ قضیہ سالبہ قضیہ حملیہ کی قسم میں سے ہے. تو سوال ان پہ مناطقہ بھی ہوتا ہے، تو کیسے آپ اس کو حملیہ کہہ رہے ہیں؟ مناطقہ جواب دیتے ہیں کہ ہم قضیہ سالبہ کو اگر حملیہ کہہ رہے ہیں، بالمجاز کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی شکلیں جو ہیں وہ ملتی ہیں موجبہ کے ساتھ. فقط ایک لیسا کو ہٹا دیں، باقی ساری جو ہے وہ چال ڈھال جو ہے اس کی موجبہ جیسی ہے، بس اس شباہت کی وجہ سے ہم قضیہ سالبہ کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ حملیہ کہہ دیتے ہیں. علامہ کہتے ہیں کہ یہی تشبیہ ہم استفادہ کرتے ہیں اپنے اس مطلب کو سمجھنے کے لیے. حقیقت میں علیت قائم ہے بادل اور بارش کے درمیان، لیکن عدم بادل موجب بنتا ہے اس بات کا کہ بارش نہ ہو. اس کو سمجھانے کے لیے بالمجاز ہم کہہ دیتے ہیں کہ عدم بادل سبب ہے کس کا؟ عدم بارش کا. یہاں پر علیت کی جو نسبت دی جا رہی ہے بالمجاز دی جا رہی ہے، جس طرح کہ ہم سالبہ کو حملیہ کہہ رہے تھے، اسی طریقے سے ہم یہاں پر عدم بادل کو علت بنا رہے ہیں عدم بارش کے لیے. وائلہ حقیقت علت کس کے اندر پائی جاتی ہے؟ خود بادل اور خود بارش کے درمیان پائی جاتی ہے. اس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. وقولہم، فلاسفہ کا یہ کہنا، عدم العلت علت لعدم المعلول، یہ کیا ہے؟ قول علی سبیل تقریب والمجاز. یہ ان کا جو قول ہے یہ قول مجازی ہے، تقریب ذہن کے لیے ہے، مطلب کو سمجھانے کے لیے ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. فقولہم مثلا، اگر وہ اس طریقے سے کہتے ہیں لم یکن غیم فلم یکن مطر، چونکہ بادل نہیں ہے پس بارش نہیں ہے، معناہ بالحقیقہ، حقیقت میں اس کا معنی یہ ہے کہ انہ لم تتحقق العلیت التی بین وجود الغیم ووجود المطر. اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ وہ علیت کہ جو بادل اور بارش کے درمیان میں تھی وہ متحقق نہیں ہوئی. یہ معنی انہوں نے بیان کیا ایک جملے میں، میں نے جو اتنی تفصیل بیان کی یہ ایک جملے میں اس کو بیان کر رہے ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ اس جملے کا معنی کیا ہے کہ لم یکن غیم فلم یکن مطر، اس کا معنی یہ ہے کہ جو علیت بادل اور بارش کے درمیان میں تھی وہ علیت یہاں پر تحقق پیدا نہیں کیا. اس مطلب کو سمجھانے کے لیے اس کی عبارت بنا دی کیا؟ کہ بادل کا نہ ہونا سبب ہے کس کا؟ بارش کے نہ ہونے کا. فقط یہ تصرف کیا ہے یہاں پر فلاسفہ نے آ کے. مراد ان کی یہی ہے کہ جو عرض کر دی ہے. وہذا کما قیل, کہتے یہ جو ہمارا مطلب ہے یہ گویا کہ اسی طریقے سے ہے جو منطق میں ہے. نظیر و اجراء احکام القضایۃ الموجبۃ فی السالبہ, جس طرح کہ آپ قضایۃ موجبہ کے احکام کو سالبہ میں اجرا کرتے ہیں, ہم یہاں پر وہی کام کر رہے ہیں. مثلا فیقال سالبۃ حملیہ, اب قضیہ سالبہ کو کیا کہتے ہیں؟ حملیہ کہتے ہیں. وسالبۃ شرطیہ, اور قضیہ شرطیہ کو کیا کہتے ہیں؟ سالبہ کہتے ہیں. حالانکہ وہاں پر شرط کو سلب کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ان دو قضیوں کے درمیان شرط نہیں پائی جا رہی ہوتی ہے. ونحو ذلک, کیوں کہتے ہیں؟ فانما در, حالانکہ فیہا, واوالیہ یہاں پر, فیہا سلب الحمل وسلب الشرط, حالانکہ قضیہ سالبہ حملیہ میں سلب الحمل ہے, قضیہ سالبہ شرطیہ میں سلب الشرط ہے, لیکن پھر بھی آپ اس کو شرطیہ کا نام دیتے ہیں, حملیہ کا نام دیتے ہیں. تو جس طریقے سے مجازن آپ وہاں پر ان کو یہ نام دیتے ہیں, ہم مجازن یہاں پر علت کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں دو عدم کے درمیان, اور کوئی مشکل پیش نہیں آتی. یہ دسویں فصل ہے کہ جو یہاں انہوں نے اس مطلب کو بیان کیا ہے. یہاں پر ٹائم موجود ہے, میرے خیال میں اگلی فصل بھی پڑھ لیتے ہیں اس میں. الفصل الحادی عشر من المرحلۃ الاولی فی ان المعدوم المطلق لا خبر عنہ. گیارہویں فصل ہماری پچھلی فصل کے ساتھ ہی مربوط ہے. وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ عدم بطلان محض ہے, کسی قسم کی ہویت نہیں رکھتا, تشخص نہیں رکھتا, مصداق نہیں رکھتا, کچھ بھی نہیں رکھتا, ہیچ وہیچ ہے, اس کے مختلف احکام ہیں, ایک حکم اس میں سے یہ ہے کہ معدوم مطلق کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی. جیسا کہ مثلا آپ زید کے بارے میں خبر دے سکتے ہیں کہ قائمن, جیسا کہ آپ عمر کے بارے میں مثلا کہتے ہیں کہ جالسن, آپ مثلا کمرے کے بارے میں خبر دے سکتے ہیں کہ مثلا یہ کمرہ جو ہے وہ کھلا ہے, یہ کلاس روم ہے. یہ اس قسم کی جو خبر آپ دیتے ہیں, معدوم مطلق کے بارے میں کسی قسم کی خبر نہیں دی جا سکتی. یعنی آپ معدوم مطلق کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ معدوم مطلق جو ہے وہ کھڑا ہے, معدوم مطلق جو ہے وہ باپ ہے, معدوم مطلق جو ہے وہ کمرہ ہے, نہیں آپ کہہ سکتے. معدوم مطلق کچھ ہے نہیں ہے تاکہ آپ اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی خبر دیں. معدوم مطلق کہتے کس کو ہیں؟ یعنی جو کسی قسم کا بھی ثبوت نہ رکھے, نہ تو خارج میں, نہ تو ذہن میں, نہ تو کسی نفس الامر کے اندر. اصل آپ ذہن کے اندر یہ تحلیل موجود ہے, یہ جملات ایسے ہیں, یعنی آپ اپنے ذہن میں تصور کریں کہ نیستی محض ہو, کچھ بھی نہ ہو, عدم محض ہو, اب اس کے بارے میں کیا خبر دیں گے؟ کچھ بھی نہیں آئے گا, خبر نہیں, کسی قسم کی خبر آپ اس کے بارے میں نہیں دے سکتے. اب کوئی بندہ آ کے اعتراض یہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے آپ نے کیا کہا ہے, المعدوم المطلق لا یخبر عنہ, یہ خود خبر ہے یا نہیں ہے؟ یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں, جملہ خبریہ بنا رہے ہیں, جملہ خبریہ کے اندر آپ خبر دے رہے ہیں کس کی؟ کہ آپ معدوم مطلق کے بارے میں خبر نہیں دے سکتے. خبر کا نہ دینا خود خبر ہے, بات واضح ہوئی ہے؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معدوم مطلق کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی, تو یہ خود بھی تو خبر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ معدوم مطلق کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی, تو یہ تو متنافذ ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں معدوم مطلق کے بارے میں خبر نہیں دی سکتے, حالانکہ آپ خود یہی چیز خبر دے رہے ہیں اس چیز کی کہ اس کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی, یہ قضیہ جو ہے متناقض ہو گیا ہے, تو کیسے اس کو حل کریں؟ چونکہ شبہ پیش آتا تھا یہاں پہ, اس کو جدا فصل میں یہاں پہ ذکر کیا ہے. اس کو جواب اس کا آسان ہے, منطق کے ساتھ مربوط ہے. منطق میں اس مسئلہ ذکر بھی ہوا ہے, اگرچہ معدوم مطلق کے اندر نہیں ہوا. وہاں پہ کون سی مثال ہے؟ الجزئی جزئیون و الجزئی کلیون. ہاں ہاں, ایسے ایک مثال یہ بھی ہے, وہ مجمل والی بھی ہے. اس میں المجمل لا یبین, خود یہ کیا ہے؟ تبیین ہے کہ مجمل کے بارے میں تبیین کر رہے ہیں اس کو. یا مثلا الجزئی جزئیون اور ایک جگہ کہتے ہیں الجزئیو کلیون، متناقض ہے. اور ایک مثال اس کی یہ ہے المعدوم المطلق لا یخبر عن، معدوم المطلق کے بارے میں خبر نہیں جاتے، حالانکہ یہی خبر ہے آپ خبر دے رہے ہیں. قضایا متناقضہ ہیں، کیسے اس کو حل کریں؟ آ کر ملا صدرہ سے پہلے یہ قضایا انتہائی دشوار تھے بزرگان کے لیے اس کا حل، چونکہ انہوں نے جو تناقض کی شرائط بیان کی ہوئی تھی وہ ناقص تھیں. مطلب وہ کہا کرتے تھے کہ زمان میں وحدت ہو، مکان میں وحدت ہو، موضوع واحد ہو، محمول واحد ہو، شرط میں واحد ہو. سات آٹھ شرطیں انہوں نے لگائی ہوئی تھی، جو یہ تمام شرطیں رکھتا ہوگا وہ متناقض ہوگا. اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی فاقد ہو گئی تو وہ متناقض نہیں ہوگا. اگر زمان میں جدا ہوئے تو متناقض نہیں ہوں گے، اگر شرط ان کی الگ الگ ہوئی تو متناقض نہیں ہوں گے. لیکن ملا صدرہ نے آ کر جب حمل اولی اور حمل شاع صناعی کو اختراع کیا، تبیین کیا اور تاسیس کیا آ کر، تو ملا صدرہ نے ایک اور شرط کا اضافہ کر دیا کہ قضایا تب متناقض بنیں گے کہ جب وحدت الحمل بھی رکھیں گے. یعنی دو قضیے اگر ایک ہی حمل رکھتے ہوں گے تو وہ متناقض شمار ہوں گے، لیکن اگر دو قضیے دو حمل رکھتے ہوں گے تو وہ آپس میں متناقض نہیں ہوں گے، اگرچہ تمام شرائط تناقض کی رکھتے ہوں. یہاں یہی مسئلہ ہے، یہاں پر تناقض نہیں ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ المعدوم المطلق لا یخبر عنہ، ایک حمل مراد ہے وہاں پر، اور جس معدوم مطلق کے بارے میں یخبر خبر دی جا رہی ہے اس کے اندر حمل کوئی اور مراد ہے، چونکہ تعدد الحمل ہے پس تناقض بھی دو قضایا کے درمیان نہیں پایا جائے گا. الجزئی جزئیون اور الجزئی کلیون یہ دو قضایا متناقض نہیں ہیں، کیوں؟ دونوں کے اندر حمل جدا جدا ہیں. المجمل لا یبین یہ متناقض نہیں ہے آپس میں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وحدت الحمل نہیں رکھتے. یہاں پر حمل اولی اور حمل شائع کیا ہے آپ نے منطق میں پڑھا ہے، زیادہ تفصیل نہیں دیتا، فقط اشارے کی حد تک. حمل اولی کا ملاک وحدت المفہوم ہے، یا آپ یوں کہوں اتحاد مفہومی ہے، یعنی مفہوماً آپس میں متحد ہوں. جیسا کہ اگر کہہ دیا جائے الانسان انسان، اب یہاں پر اگر حمل پایا جاتا تو حمل اولی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مفہوم انسان مفہوم انسان ہے، یہاں پر اتحاد مفہومی پایا جاتا ہے. یا مثلا اگر کہہ دیا جاتا ہے کہ الانسان حیوان ناطق، تو یہاں بھی حمل اولی پایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حیوان ناطق وہی انسان ہے مفہومی اعتبار سے. فرق فقط اجمال و تفصیل کا ہے کہ اگر مجمل بیان کرے تو انسان کہا جاتا ہے، تفصیل اس کو بیان میں کیا جائے تو وہ حیوان ناطق کے زبان میں بیان کیا جاتا ہے. وائلہ مفہوم ایک ہے، حیوان ناطق یعنی انسان، انسان یعنی حیوان ناطق، اتحاد مفہومی پایا جاتا ہے وہاں پر. بس محور اتحاد اگر مفہوم کے اندر ہو تو اس کو کہتے ہیں حمل اولی، لیکن اگر محور اتحاد موضوع اور محمول کا وجود اور مصداق کے اندر ہو اور مفہوم میں متغیر ہوں اس کو کہا جاتا ہے حمل شاع صناعی. جیسا کہ آپ کہتے ہیں انسان کاتب ہے، انسان اور کاتب تغیر مفہومی رکھتے ہیں، کیونکہ انسان مفہوم کچھ اور ہے اور کاتب کا مفہوم کچھ اور ہے، لیکن چونکہ اتحاد مصداقی رکھتے ہیں، کیونکہ خارج میں ایک ہی وجود ہے جو کہ زید بھی ہے اور کاتب بھی ہے، انسان بھی ہے اور کاتب بھی ہے، پس چونکہ اتحاد مصداقی رکھتے ہیں اس کو کیا جاتا ہے، یہ حمل شاع صناعی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ دو قضیہ حمل، دو حمل جب سمجھ میں آ گئے ہم آ کر اب اس شبہے کو حل کرتے ہیں. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ المعدوم المطلق لا یخبر عنہ، تو یہاں مراد بالحمل الاولی ہے. کیوں بالحمل الاولی ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معدوم مطلق معدوم مطلق ہے، لا یخبر عنہ یعنی معدوم مطلق، جس کے بارے میں کوئی خبر نہ دی جا سکتی ہو معدوم مطلق ہے. یعنی ہم اگر یہ کہیں المعدوم المطلق لا یخبر عنہ، اس کا دوسرا معنی یہ ہے المعدوم المطلق معدوم المطلق، جس طرح کہ الانسان انسان. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں مفہوم یہ جو معدوم مطلق ہے یہ معدوم مطلق ہے، یعنی اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی جا سکتی. تو یہ بالحمل الاولی ہے، یہاں پر جب کہا جاتا ہے کہ معدوم مطلق کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی تو یہاں پر مراد حمل اولی ہوتا ہے. المعدوم المطلق لا يخبر عنہ بالحمل الاولی. لیکن جب کیا کر دیا جائے، یہی لا یخبر عنہ کو بے عنوان خبر نگاہ کیا جائے کہ یہ خود تو خبر ہے، اور خبر کس کے بارے میں دی جا رہی ہے؟ اس معدوم مطلق کے بارے میں جو موضوع واقع ہو رہا ہے. تو یہاں پر معدوم مطلق بالحمل شائع مراد ہے. یعنی کیا مراد بالحمل شائع مراد ہے؟ یعنی یہ جو معدوم مطلق آپ نے ذہن کے اندر تصور کیا ہوا ہے تو وہ آپ کے ذہن میں وجود رکھتا ہے، اور وجود چیز کبھی معدوم نہیں ہوتی. بالحمل شائع یہ مفہوم ذہنی کیا ہے؟ وجود رکھتی ہے، آپ کے نفس کا حصہ ہے، پس چونکہ وجود رکھتی ہے پس اس کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے. پس بالحمل الشائع جب کہا جاتا ہے تو مصداق مراد ہوتا ہے، اور مصداق وجود رکھتا ہے کیونکہ یہ معدوم مطلق مفہوم ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، کیونکہ خارج میں تو معدوم مطلق ہے ہی نہیں ہے نا، اصلا تحقق نہیں رکھتا معدوم مطلق، کیونکہ معدوم مطلق اگر تحقق پیدا کر لے تو کائنات اصلا نہیں ہوگی، حتی خدا بھی نہیں ہوگا اگر معدوم مطلق تحقق پیدا کر جائے. تو چونکہ معدوم مطلق خارج میں اپنا مصداق نہیں رکھتا، ہم اپنی عقل سے استفادہ کرتے ہوئے ذہن میں اس کو تحلیل کرتے ہیں، اپنے ذہن میں ایک مفہوم بناتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ معدوم مطلق کیا ہے. تو یہ جو آپ تحلیل ذہن کر کے مفہوم معدوم مطلق کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ بالحمل الشائع مفہوم ہے، آپ کے نفس کا حصہ ہے اور وجود رکھتا ہے، پس چونکہ وجود رکھتا ہے پس خبر دی جا سکتی ہے. پس معدوم مطلق کے جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ لا یخبر عنہ، وہ بالحمل الشائع وجود رکھتا ہے، اور لا یخبر عنہ کے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ معدوم مطلق کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، وہ بالحمل الاولی مراد ہے ہمارے. پس چونکہ تفاوت ہے حمل کے اندر دو قضایا کے درمیان، پس یہاں پر کوئی تناقض موجود نہیں ہے. بات واضح ہو گئی؟ وَيَتَبَيَّنْ ذَلِكَ بِمَا تَقَدَّمْ، جو گزر گیا اس سے معلوم ہو گیا کہ انہو عدم جو ہے بطلان محض، بطلان محض ہے، لا شیئیت لہو کوئی شیئیت نہیں رکھتا، بوجہ کسی بھی اعتبار سے، وَإِنَّمَا يُخْبَرُ عَنْهُ شَيْئِن بِشَيْئِن، تاکہ ہم اس کے بارے میں کیا ہے کوئی خبر دیں اس کے بارے میں، ایسا نہیں ہو سکتا. اَمَّا الشُّبْهَا بِأَنَّ قَوْلَهُمْ، یہ جو شبہ بیان کیا گیا فلاسفہ کے قول کے اوپر کہ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ المعدوم المطلق لا یخبر عنہ، اس یہ کیا ہے، شبہ کیا ہے کہ یناقض نفسہ، کہ یہ جو فلاسفہ کا قول ہے یہ اپنے ہی قول کو نقض کر رہا ہے. کیوں؟ فَإِنَّهُ، کیونکہ یہ لا یخبر عنہ بِعَيْنِهِ اِخْبَارٌ عَنْهُ بِعَدَمِ الْإِخْبَارِ، کیونکہ اس کے اندر اخبار موجود ہے، کس کی اخبار، خبر دی جا رہی ہے عدم الاخبار کی، کس کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، یہ خود خبر ہے. فَهِيَ مُنْدَفِعَةٌ، یہ شبہ برطرف ہو جاتا ہے، بِمَا سَيَجِي فِي مَبَاحِثِ الْوَحْدَةِ وَالْكَثْرَةِ، کہ ہم بحث وحدت و کثرت میں یہ مطلب بیان کریں گے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شبہ حل ہو جائے گا. کیا بیان کریں گے وہاں پر؟ مِنْ أَنَّ مِنَ الْحَمْلِ مَا هُوَ أَوَّلِيٌّ ذَاتِيٌّ، کہ حمل کی اقسام میں سے ایک حمل حمل اولی و ذاتی ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ يَتَّحِدُ فِيهِ الْمَوْزُوعُ ول محمول و مفہومن, کہ یہ دونوں مفہومی اعتبار سے, کون دونوں, موضوع اور محمول مفہومی اعتبار سے متحد ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں. ویختلفان اعتبارن, اگر ان میں کوئی اختلاف موجود ہے تو وہ اعتباری ہے. جس طرح کہ عرض کیا تھا انسان اور حیوان ناطق یہ دونوں مفہومی اعتبار سے ایک ہیں, اگر ان میں کچھ تغایر اور اختلاف نظر آ رہا ہے وہ اعتباری ہے. کس کا؟ اجمال و تفصیل کا, کہ انسان مجمل ہے اور حیوان ناطق تفصیل ہے اس کی, پس یہ اختلاف اعتباری ہے. کقولنا الانسان انسان, یہاں پر جو حمل ہے وہ حمل اولیہ, کیونکہ اتحاد مفہومی پایا جاتا ہے یہاں پر. ومنہ, حمل کی دوسری قسم کیا ہے, ما هو شائع صناعی, حمل شائع صناعی ہے. اس کی تعریف کیا ہے, یتحدان فیہ وجودن, یہاں پر موضوع اور محمول وجودن متحد ہوتے ہیں. ویختلفان مفہومن, اور مفہومی اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. کقولنا الانسان ضاحق, جیسا کہ آپ ایک قضیہ بناتے ہیں کہ انسان ضاحق ہے, تو یہاں پر جو حمل مراد ہے وہ حمل شائع صناعی ہے, یعنی مفہوم ذہنی تو کاذب نہیں ہے, مفہوم ذہنی تو ضاحق نہیں ہے. کون سا ہے؟ مصداق والا انسان جو ہے وہ ضاحق ہے, ہنستا ہے, کاتب ہے, لکھتا ہے. پس یہاں پر جہاں بھی مصداق پر حکم جائے وہ حمل شائع صناعی کہلاتا ہے. بس یہ جب معلوم ہو گیا اب مطلب واضح ہو جائے گا آپ کے لیے کہ والمعدوم المطلق معدوم مطلق بالحمل الاولی, اگر ہم حمل اولی کے اعتبار سے دیکھیں تو معدوم مطلق ہے اور اس کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی. ولا یخبر عنہ, اس کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی. ولیس بمعدوم مطلق, اور یہ معدوم مطلق نہیں ہے, بل موجود من الموجودات الذہنیہ, بلکہ یہ کیا ہے, موجود ہے. اور کون سا موجود ہے؟ موجود ذہنی ہے. یہ کب کہیں گے آپ؟ بالحمل شائع, جب حمل شائع کے اعتبار سے نگاہ کریں. ولذا, اب چونکہ بالحمل شائع یہ معدوم مطلق وجود رکھتا ہے اور وجود ذہنی رکھتا ہے, لذا یخبر عنہ, اس کے بارے میں ہم خبر دے سکتے ہیں. کس کے ذریعے؟ بعدم الاخبار عنہ, عدم اخبار کی خبر دے سکتے ہیں کہ المعدوم المطلق لا یخبر عنہ, یہ خود خبر بن سکتی ہے معدوم مطلق کی. اور یہ معدوم مطلق جو ہمارا مد نظر ہے کون سا ہے؟ حمل شائع والا ہے. فلا تناقض, پس تناقض موجود نہیں ہے. مطلب واضح ہوا یا نہیں؟ یہ اس طریقے سے بعد میں پھر مثالیں لے کر آتے ہیں, تسبیق کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ اگلے مباحثے میں, جو ہے اس کو فقط تسبیق عبارت کریں گے اور اگلی فصل میں جو وارد ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.